السلام علیکم سامعین، فیس بک لائیو پر شہناز عزیز حاضر ہے. میرے ساتھ ہیں پاکستان کے انتہائی معروف مذہبی اسکالر جاوید غامدی صاحب. اور غامدی صاحب سے ویسے تو ہماری مختلف موضوعات پر گفتگو آپ میرے پروگرام میں بھی اور کئی دوسرے پروگراموں میں سنتے ہیں، لیکن آج کل پاکستان میں آسیہ بی بی کے کیس کے حوالے سے کافی زور و شور سے بحث ہوتی رہتی ہے اس بارے میں کہ توہین رسالت کا قانون کیا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب بحث قانون کی جگہ اس پر اٹھنے لگی ہے زیادہ تر کہ آسیہ بی بی کو رہا کیا گیا صحیح تھا یا درست تھا. لیکن سوال تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ قانون کیا ہے، پھر یہ کہ پاکستان کی عدالت عالیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو اس پر جو بھی اپیل ہو رہی ہے یا جو نظر ثانی کی درخواستیں ہیں وہ اپنی جگہ قانونی مسئلہ ہے. لیکن غامدی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ اس قانون پر ایک مدت سے بات کر رہے ہیں اور آپ کی کتاب مقامات میں ایک آرٹیکل بھی ہے جس میں آپ نے بتایا ہے، اور گزشتہ دنوں ہمارے پروگرام میں بھی آپ نے کہا کہ اس سزا کی بنیاد نہ تو قرآن میں ہے اور نہ سنت میں ہے اور یہ فقہ کے بھی خلاف ہے. تو کیا گنجائش آپ کو نظر آتی ہے پاکستان میں اس قانون میں تبدیلی کی؟
میں تو اس طرح کی آپ نے ذکر کیا عرصے سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایک بالکل بے بنیاد قانون ہے. بات اتنی نہیں کہ اس کی کوئی آپ کو دلیل قرآن میں نہیں ملتی، حدیث میں نہیں ملتی. اس سے آگے جا کر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن مجید نے بالکل صراحت کے ساتھ یہ بات واضح کی ہے کہ کسی بھی شخص کو موت کی سزا
آواز
مشہور آیت ہے
جی.
اِنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بَغَيْرِ نَفْسٍ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یعنی صرف دو جرم ہیں جس میں کسی شخص کی جان لی جا سکتی ہے. ایک یہ کہ وہ کسی کو قتل کر دے، اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ کی زمین پر فساد خرپا کرنے کے لیے کھڑا ہو، لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہو جائے
جی.
ان دو جرائم کے سوا کسی جرم میں بھی قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ موت کی سزا کسی شخص کو نہیں مل سکتی. حدیثوں میں بھی جن جرائم کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان میں موت کی سزا دی جا سکتی ہے، ان میں اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے.
تو ہی نہیں سکتا.
اس کو لوگوں نے اپنے اعتبار سے کیا ہے، یا زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی تاریخ میں اگر آپ کوئی حوالہ دے سکتے ہیں تو امام ابن تیمیہ ہے جنہوں نے اپنی کتاب الصارم المسلول میں یہ رائے ظاہر کی. جہاں تک ہمارے فقہا کا تعلق ہے، جمہور فقہا، جمہور محدثین، وہ سب اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یعنی کوئی الگ سے جرم اس کو نہیں مانتے، اس کے لیے الگ سے کوئی قرآن و حدیث میں سزا بیان نہیں کرتے، بلکہ اس کو ارتداد کی ایک صورت مانتے ہیں مسلمانوں کے لیے. اور جہاں تک غیر مسلموں کا تعلق ہے، ان کے بارے میں تو فقائے آنا بالکل واضح ہے کہ ان کو یہ سزا نہیں دی جا سکتی. یعنی یہ جو ارتداد کی سزا ہے
جی،
جو عام طور پر مسلمانوں کے لیے بیان کی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم کو نہیں دی جا سکتی. تو بڑی سے بڑی بات یہ ہوگی کہ آپ تعزیر کے طور پر کوئی سزا دیں، یعنی اپنے طور پر کوئی قانون بنائیں. ہمارے ہاں جو فقہ اسلامی ہے اس میں دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ نے کسی جرم کی کوئی سزا بیان کر دی ہے اس کو حد سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک یہ کہ ریاست حکومت لوگوں کو کسی جرم میں کوئی سزا دے اس کو عام طور پر سیاست سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو سیاستن یا تعزیر کے طور پر اگر آپ کسی کو کوئی سزا دیں تو وہ بالکل الگ بات ہے، قانون سازی کریں، ظاہر ہے اس میں پھر میں بحث کروں گا، ساری قوم گفتگو کرے گی، اس کی معقولیت کا جائزہ لیا جائے گا. انسان جب کوئی قانون بنائے گا تو وہ ہر پہلو سے معرض بحث میں آ جائے گا
جی.
لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا مقرر کر دی ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، برسوں سے کہہ رہا ہوں، لکھ چکا ہوں کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت دلیل القدر علماء بھی اس بات کو آہستہ آہستہ بیان کرنے لگے ہیں.
اچھا.
جانتے تو سبھی لیکن اب بیان بھی کر رہے ہیں.
لیکن غامدی صاحب، ایک بات میں پوچھوں گی،
اچھے اہل علم نے اس کو بیان بھی کیا،
ایک طرح سے اچھی بات ہے. اور یہی بات ہے کہ جو بحث ہونی چاہیے وہ قانون پر ہونی چاہیے، بجائے اس کے کس پر ہو کہ کسی ایک فرد واحد کو جو سزا دی گئی وہ درست ہے یا درست نہیں ہے. میں یہاں یہ پوچھوں گی کہ دنیا میں کچھ ایسے اسلامی ملک ہیں جہاں قانونی اسلامی قانون ہے, کچھ ایسے اسلامی اکثریت والے ملک ہیں جہاں قانون تو مغربی ہے لیکن ظاہر ہے کہ غالب ہے اس پہ اسلام کا اثر. تو دنیا کے جو دوسرے ملک ہیں ملائیشیا سمیت جہاں آپ مقیم ہیں اس وقت, یا سعودی عرب ہے, تو وہاں اس قانون کی کیا صورت حال ہے, کیا سزائیں ہیں وہاں زیادہ سے زیادہ؟
سعودی عرب کے بارے میں تم یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجیے کہ وہ مسلمانوں کی تاریخ کی پہلی ریاست ہے. یعنی میں اس وقت کی عرب کی بات کر رہا ہوں, سعودی عرب جس کو کہا جاتا ہے, یعنی سلطان عبدالعزیز بن سعود سے جس سلطنت کی پیدا ہوئی ہے سعودی عرب میں, امام ابن تیمیہ ہی کے نقطۂ نظر پر زیادہ تر قانون سازی ہوتی ہے. اور وہاں قانون کی نوعیت بھی یہ ہے کہ قرآن و سنت کو قانون قرار دے دیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کے لحاظ سے قاضی فیصلے کر دیتے ہیں. لیکن جہاں تک باقی مسلمان ممالک کا تعلق ہے ان میں اسی طرح کے حتق کے قوانین ہیں یا اہانت مذہب کے قوانین ہیں جیسے دنیا بھر میں رہے, یورپ کے بہت سے ملکوں میں بھی ہیں, ملیشیا میں بھی ہیں. ان قوانین میں دسیوں چیزیں ہیں جن کا لحاظ رکھا جاتا ہے, یعنی کیا جرم ہوا ہے, کیا بات کہی گئی ہے, اہانت کی نوعیت کیا ہے, کیا فی الواقع کوئی شخص اس پر اصرار کر رہا ہے, اس نے کوئی غلط بات کہی ہے تو توجہ دلانے پر وہ کیا اس سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد اگر اندازہ ہوتا ہے کہ تنبیہ بھی کی ہے, توبیخ بھی کی ہے, توجہ بھی دلائی ہے لیکن کوئی شخص اصرار کر رہا ہے, اس کے بعد سزائیں دی جاتی ہیں. یعنی یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے جو قرآن مجید کے صحیح اصولوں کو پس پشت ڈال کر پاکستان میں اختیار کیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہی سزا ہے, یعنی عدالت کے پاس یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے سزا میں کمی پیشی کرے,
یعنی یا تو موت کی سزا دے اور یا بری کر دے. اچھا غامدی صاحب, اس میں ایک دوسری بات جو ہمیں بہت نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر عدالت بری بھی کر دیتی ہے کسی ملزم کو, اور یا یہ کہ ابھی مقدمہ چل ہی رہا ہے, تو موب جسٹس جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے اور بیشتر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے مجمع کے ہاتھوں, اور پھر بعد میں کوئی ہمیں نظر بھی نہیں آتا کہ اس کے لیے کوئی زیادہ تفتیش کی گئی یا جو قاتل تھے ان کو کوئی سزائیں دی گئی.
ہمارے ہاں کے جو مذہبی رہنما ہے وہ جذبات کو اسی جانب لگا دینے کی صحیح کرتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل علم کو توجہ دلائی جائے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں جذباتی تقریریں نہ کریں, لوگوں کو صحیح بات بتائیں, جو کچھ اسلام کا منشا ہے وہ ان کو سمجھائیں. جب اس طرح کی اشتعال انگیز تقریریں کی جائیں گی تو بیچارے ان پڑھ لوگ جو دین سے واقف نہیں ہے, دین کے حدود سے واقف نہیں ہے, رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں ہے, قرآن و حدیث کے علوم کو نہیں جانتے, وہ پھر اشتعال میں آ کے اس طرح کے اقدامات کر ڈالتے ہیں. تو ایک جانب یہ ضرورت ہے کہ قانون کی اصلاح کی جائے, کیونکہ قانون خود بھی ایک پیغام دے رہا ہے. اس وقت جو قانون رائج ہے جب اس میں یہ لکھا ہوگا کہ کوئی توبہ کی گنجائش نہیں ہے, کوئی رجوع کی گنجائش نہیں ہے, بس ایک ہی سزا ہے جو دی جانی ہے, تو اس سے بھی عامت الناس کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اسلام کا تقاضا یہی ہے. پھر یہ کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ قانون ہم نے بنایا ہے, یہ ایک انسانی قانون ہے, اس قانون میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے,
جی.
یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا مقرر کردہ قانون ہے, درہ حالے کہ یہ بات بالکل غلط ہے, یہ بالکل بے بنیاد ہے. تو جب آپ قانون میں تبدیلی کریں گے اور لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں گے, اور خاص طور پر ان علماء سے درخواست کرنی چاہیے جو اب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ قانون فقہ حنفی کے بھی خلاف,
اچھا
یہ محدثین کی آرا کے بھی خلاف ہے, وہ آگے بڑھے اور لوگوں کو اس معاملے میں ایجوکیٹ کرے, یہ ان کی ذمہ داری ہے اور یہی وہ فریضہ ہے جو اگر علماء انجام دے تو لوگوں کو بھی اعتدال پر لایا جا سکتا.
بلکہ جو صورتحال ہمیں نظر آتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے یہی ہے کہ علماء ہی قائل کر سکتے ہیں عام آدمی کو, کیونکہ سماجی رویے جو ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں ہمارے ملکوں میں, اور ان میں خدا جانے کیوں اس میں ہمیشہ قانون اپنے ہاتھوں میں لوگ لے لیتے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ان کو کوئی سزا نہیں ملتی, لیکن میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مثلاً آپ ملیشیا میں رہتے ہیں, تو کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کسی مسئلے پر, خاص طور پہ وہ مسئلہ جس کا مذہب سے تعلق ہو, اس میں قانون لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو کوئی اس کے, یعنی یار کبھی آپ کو نظر نہیں آئی یہ بات؟
नहीं, मलेशिया में लोगों का ये मिजाज नहीं है। वो अगर कोई इस तरह की राय कायम भी करते हैं तो आमतौर पर अदालतों में जेरे बहस आती है, अपना मुकदमा लेके जाते हैं, शाइस्ता तरीके से एहतजाज करना हो तो एहतजाज करते हैं। वहां पिछले दिनों हुकूमत के पास मामलात के बारे में लोगों को एतराजात थे तो बड़े बड़े जुलूस निकले, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, लेकिन उनमें हुदूद क्यूद का ख्याल रखा गया। तो हमारे यहाँ तो लोग हर हद को तोड़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए बड़ी जरूरत है कि हमारे दानश्वर, हमारे सहाफी, हमारे उलमा, हमारा मीडिया लोगों को ये बताए कि ये चीज इस्लाम के मुसल्लमा उसूलों के खिलाफ है। यानी मैं आपसे अर्ज करूं कि खुदा का दीन तो आपको इसकी इजाजत नहीं देता कि आप रास्ता बंद करके खड़े हो जाए। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद के लिए निकलने वाली अफवाज को ये कहा है कि अगर रास्ते बंद करोगे और लोगों को तंग करोगे तो तुम्हारा जिहाद कोई जिहाद नहीं। इन तालीमात को आम करने की जरूरत है, इस पर लोगों की तालीम तरबियत की जरूरत है, और कानून में भी तब्दीली जरूरी है। क्योंकि अगर कानून मौजूदा सूरत में होगा तो मैंने जैसे कर्ज किया वो एक गलत पैगाम दे रहा है।
जी अच्छा गांधी साहब, वैसे तो क्योंकि मैं आपकी काफ़ी चीज़ें पढ़ती हूँ तो ये खुद आपकी एक लंबी हमें बहस नज़र आती है कि जो दुनिया के उलूम हैं और जो दीन के उलूम हैं उनमें क्या पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इस पे मरकूज़ करना चाहूँगी अपनी बात को कि पाकिस्तान में जो निसाब है इस वक्त स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है, मदारिस में नहीं बल्कि स्कूलों में, तो बहुत से लोग ये कहते हैं और कई दफ़ा जब मैं मिसालें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जो इस वक्त, बल्कि मैं उसको अगर शुरू करूँ अपने बचपन से, तो मुझे लगता है कि जो कुछ पढ़ा बचपन में उसमें भी अदम रवादारी और जो दूसरे मजाहिब के खिलाफ हमारे दिल में एक बर्दाश्त का और उनको समझने का जज्बा होना चाहिए, उसमें कमी की बहुत बड़ी वजह निसाब है। तो आपके ख्याल में वाहिद वजह निसाब ही है या कोई और वजूहत भी है सियासी वजूहत के अलावा?
उर्दू तो बहुत से हैं, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि हमारे यहाँ जो बुनियादी तालीम का निसाब है, और बुनियादी तालीम का मतलब है पहले 12 साल की
जी
तालीम,
हाँ बिल्कुल
जिसके बारे में सब लोग ये मानते हैं, तमाम माहिरीन तालीम इस बात का एतराफ करते हैं कि ये तालीम वसी बुनियाद होनी चाहिए, ब्रॉड बेस होनी चाहिए। ये जो तालीम हमारे यहाँ है ये बिल्कुल गलत उसूलों पर दी जाती है। यानी इस तालीम में जो बुनियादी चीज पेश नजर रहनी चाहिए वो ये है कि बच्चे को जो जुबानें सीखनी है वो ज्यादा से ज्यादा सीखे। यानी हर दौर में, हर जमाने में, हर कौम के लिए मुख्तलिफ जुबानें नागुजीर होती हैं। जैसे मसलन मैं पाकिस्तान में ये समझता हूँ कि इलाकाई जुबानों से तालीम की पैदा होनी चाहिए। उर्दू कौमी जुबान है, हर बच्चे को आनी चाहिए,
जी
उसको अंग्रेजी जुबान से या किसी बैन अवी जुबान से भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। अरबी हमारे मजहब की जुबान है, मजहब की तालीम असल उसी जुबान में होनी चाहिए। तो जुबानें सिखाना, इसी तरह वो हुनर सिखाना कि जो बच्चे को आगे बहुत से उलूम तक पहुंचाने का जरिया बने, जैसे रियाजी है, मैथमेटिक्स है, जैसे साइंस है, उसकी
जी
बुनियादी तालीम है, तो इस तरह की चीजों पर ज्यादा जोर होना चाहिए। सोशल साइंसेज में वो चीजें बच्चे को सिखाई जानी चाहिए जो उसकी अखलाकी तरबियत करें और उसको ये बताएं कि तुम इंसान की हैसियत से क्या औसाफ व खसाइश रखते हो, उन औसाफ व खसाइश को तुम्हें कैसे पैदा करना है, तुम्हारा दूसरों से क्या रवैया हो। यानी वो बाप जिसको हम अखलाकियात का बाप कहते हैं वो ज्यादा जेरे बहस आना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सी चीजें जिनका ताल्लुक माशरे के तासुबात से है, जिनका ताल्लुक हमारे तवहमात से है, जिनका ताल्लुक हम तारीख को मस्क करके जिस तरह देखते हैं उसमें हमारे तसव्वुरात और नजरियात से है, वो इब्तदाई में पढ़ा दी जाती है। ये चीजें बच्चे को उस वक्त पढ़ानी चाहिए जब वो बुनियादी तालीम हासिल कर चुका हो। उसने पाकिस्तान की तारीख समझ नहीं है क्या है क्या नहीं है, उसने ये जानना है कि पाकिस्तान क्यों बना था, उसने बाज मजहबी अकायद और उनके पस मंजर को समझना है, तो ये चीजें बुनियादी तालीम के बाद समझाने और पढ़ाने की है। बुनियादी तालीम में तो आपको ये सलाहियत पैदा करनी होती है और इसी को हदफ बनाना चाहिए कि उसकी रसाई उलूम तक हो जाए। हमारे यहाँ ये चीज जो है इसको बहुत नजरअंदाज किया जाता है और उसका नतीजा ये है कि हम अपने तमाम तासुबात अपने बच्चों को बुलती कर देते हैं।
तो गांधी साहब, एक पाकिस्तान में इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, اس کے علاوہ بہت سے مؤخر ادارے ہیں جن میں آپ کا ادارہ بھی شامل ہے جو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں کام کر رہا ہے. تو جب ہم قانون سازی کی بات کرتے ہیں تو کیا کبھی سنجیدہ طور پر کسی اعلیٰ سطح پر یہ کوشش ہوئی کہ اس نوعیت کے توہین رسالت جیسے قانون کے لیے علماء سے مشورہ کیا جائے, اداروں کو شامل کیا جائے, نظریاتی کونسل کی رائے لی جائے, یا کبھی یہ کوشش ہوئی نہیں آپ کے خیال میں؟
ہمارے یہاں اس طرح کے قوانین زیادہ تر عامریت کے دور میں بنے ہیں. یعنی یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس میں بندوق نے لمبے عرصے تک حکومت کی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب بندوق حکومت کر رہی ہوگی تو اس وقت اس طرح کی بحثیں نہیں کی جا سکتی. کسی حد تک ہوئی بھی, لوگوں نے اپنی آرا دی بھی, لیکن جذبات کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ یہ ذکر بھی کریں کہ اس قانون پہ نظر ثانی کرنی چاہیے تو لوگ آپ کی جان کے لاگو ہو جائیں گے. یہ مشکلات ہیں پاکستان میں. ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے جس میں پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو, سیاسی لوگ قانون سازی کے کام کو سیاسی طریقوں سے آگے بڑھائیں, اس پر علمی مباحثہ ہو, غور و خوض ہو, اس پر پارلیمنٹ کی کمیٹیاں بنیں, ان میں گفتگو ہو, اہل علم سے استفادہ کیا جائے, اس پر کھلی بحث کا ماحول پیدا کیا جائے, اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ قانون سازی کرے. جب پارلیمنٹ اس طریقے سے قانون سازی کرتی ہے تو بڑی حد تک آپ اچھی آراء کو اکاموڈیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر بعض دوسرے ذرائع اختیار کیے جائیں, یعنی حکومت بندوق کو استعمال کرے, سوسائٹی بندوق لے کے باہر نکل آئے, لوگوں کو دھمکیاں دی جائیں, اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کیا جائے کہ یہ قانون کو اگر چھیڑنے کی کوشش کی تو آسمان پھٹ جائے گا اور زمین پھٹ جائے گی, تو ظاہر ہے کہ پھر اس طرح کے ماحول میں تو کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں ہو سکتی.
تو آپ نے بھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا کہ آپ کو ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے اس وقت علماء کے نقطۂ نظر میں, تو آپ خود بھی پاکستان گئے تھے ابھی کچھ عرصے پہلے, تو یہ ذاتی گفتگو میں آپ کو نظر آئی یا آپ کو ایک عام سطح پر نظر آیا کہ اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ زیادہ میانہ روی اختیار کیے جائے اس قانون کے معاملے میں؟
نہیں, قانون کے معاملے میں تو میں نے عرض کیا کہ بعض جلیل القدر علماء نے اپنے نقطۂ نظر کو بیان کر دیا, لکھ دیا. مثال کے طور پر دیکھیے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنے طلبہ کے ساتھ ایک گفتگو میں یہ پوری بات بیان کر دی ہے, فقہ حنفی کا موقع بیان کر دیا ہے جو اس سے بالکل مختلف ہے جس پر ہمارے ہاں قانون سازی ہوئی ہے. اسی طریقے سے مولانا عمار خان ناصر صاحب نے جو دیوبندی علماء عالم ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر اپنا نقطۂ نظر بیان کیا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی بات بیان کی اور وہ آپ سن سکتی ہیں. تو میرا اپنا احساس ہے کہ لوگوں کو غالباً اب اس طرف توجہ ہوئی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قانون صحیح نہیں بنا. جب یہ بنایا گیا تو ایک جذباتی فضا میں بہت سی ایسی چیزیں اس میں رکھ دی گئیں جو دین کے بھی خلاف ہے, عقل عام کے بھی خلاف ہے, اور اصول قانون کے بھی خلاف.
تو گاندھی صاحب, اگر حکومت کے علاوہ ہم میڈیا کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو جو بحث آپ کو نظر آتی ہے میڈیا پر اس وقت اس قانون کے حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سود مند ہے یا اسے تبدیل کرنا چاہیے یا اس میں کچھ مزید چیزیں مزید لانی چاہیے؟
اس وقت جو بحث میڈیا پر ہے وہ کوئی سنجیدہ علمی بحث نہیں ہے, اور میڈیا کے لیے یہ ممکن بھی نہیں رہا کہ وہ اس طرح کی کوئی بحث کر سکے. جو حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں, جس طرح کی خوف کی فضا پیدا کر دی جاتی ہے, اس میں یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ اس طرح کی بحث ہو سکے. لیکن کسی نہ کسی حد تک لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں اور خاص طور پر عملی پہلو سے اپنی رائے دے رہے ہیں. یعنی یہ بات کہ چلیے قانون میں جو بھی غلطیاں ہیں اس کی اصلاح ہوتی رہے گی, لیکن قانون کے اطلاق کے لیے آپ کو عدالتوں ہی کے پاس جانا ہے. یا یہ بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ایک فیصلہ کر دیا ہے تو اس فیصلے کو عملاً مانا جانا چاہیے. یا مثلاً اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو اس وقت غوغا برپا کر دیا گیا ہے, یا جس طریقے کی دھمکیاں دی گئی ہیں, یا جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا ہے, یہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں میڈیا پر زیر بحث آ رہی ہیں, لیکن اگر اچھا ماحول ہو اور فضا ایسی ہو کہ جس میں علمی باتیں کی جا سکیں یا عملی معاملات پر بھی شائستہ تبصرے کیے جا سکیں, تو تمام پہلوؤں سے اس قانون کو، اس کے اطلاق کو، اس سے متعلق مقدمات کو، اس کی تاریخ کو، اس کے پس منظر کو زیر بحث لانے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس وقت بھی جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے اس میں اگر آپ اس فیصلے کو پڑھیں تو اس کا ایک حصہ تو وہ ہے کہ جس میں انہوں نے مقدمے کا جائزہ لے کر کے بتایا ہے کہ وہ پوری طرح ثابت نہیں ہوتا۔ اس میں جسٹس کھوسا نے یا چیف جسٹس نے جو کچھ لکھا ہے مجھے اس سے 100% اتفاق ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد یہ مانے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا کہ مقدمہ ثابت نہیں کیا جا
سکتا۔
لیکن اس پہلے کہ اس مقدمے کا حصہ زیر بحث آئے، چیف جسٹس صاحب نے قانون پر بھی ایک نوٹ لکھا ہے بڑا تفصیلی، وہ ان کو نہیں لکھنا چاہیے، وہ کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ انہوں نے قانون کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے اور قرآن مجید کی بالکل غیر متعلق آیات اس معاملے میں نقل کر دی ہیں۔ قرآن مجید رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بیان کرتا ہے، اس سے انحراف کرنے والے لوگوں کے لیے قیامت کی سزا بیان کرتا ہے، لیکن انہوں نے اس کا اطلاق اس قانون پر کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو میں اس حصے کو قرآن مجید کے بالکل خلاف سمجھتا ہوں اور یہ چیف جسٹس صاحب کو کرنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ ان کا کام یہی تھا کہ وہ مقدمے کے اوپر نگاہ رکھتے، اس کے حقائق کا تجزیہ کرتے، اور وہ انہوں نے بہت اچھا کیا اور اچھے طریقے سے تجزیہ کر کے بتا دیا ہے کہ اس میں مجرم ثابت کرنا استغاثہ کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا۔
میں آخری سوال آپ سے پوچھوں گی، کیونکہ ذکر آپ نے کیا کہ اگر کوئی مسلمان ارتکاب کرے ایسی کسی گفتگو کا یا اس کی کسی حرکت سے توہین رسالت کا گمان ہو تو اس پہ تو سزا ملنی چاہیے، لیکن غیر مسلم کو نہیں، تو کیا کوئی مثال آپ کے ذہن میں ہے دوسرے ملکوں کے لحاظ سے کہ جہاں ایک مسلمان کو تو سزا دی گئی ہو اور سخت سزا دی گئی ہو لیکن غیر مسلم کو سزا نہ ملی ہو؟
تو میں نے فقہا کا موقع بیان کیا، میری اپنی رائے یہ نہیں ہے۔
اچھا،
میں تو بارہا ہی عرض کر چکا ہوں کہ اس معاملے میں یعنی سزا اگر آپ نے دینی ہے، دیکھیے ہم چند چیزوں کو پہلے واضح کر لیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا مقرر کی ہے؟ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایسا نہیں
جی۔
کیا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کوئی حکم دیا ہے؟ مثلا جیسے چوری کی سزا قرآن میں بیان ہوئی ہے، جیسے قتل کا قانون بیان ہوا ہے، کیا اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پہلی بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں قانون بنانے کے لیے آزاد ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا قانون بنانا چاہیے؟ پاکستان کی حد تک میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں چونکہ ایک تاریخ بن گئی ہے تو یہاں کچھ نہ کچھ تو قانون بنانا ناگزیر ہو جائے گا۔ جب ناگزیر ہے تو کیا قانون بننا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ جب قانون آپ بنانے بیٹھیں گے تو میں نے اس پر لکھا ہے پھر کہ اس میں تین چار چیزیں ہیں جن کو لازماً محفوظ رکھنا چاہیے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ کیا فی الواقع کے دور حاضر میں اس طرح کے قوانین ہونے بھی چاہیے؟ میری رائے یہ ہے کہ اس طرح کے قوانین اس وقت اسلام کے لیے نقصان دہ ہیں، اس کی دعوت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یعنی ایک چیز جس کے لیے اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو قانون بنائیں، چاہیں تو کوئی قانون نہ بنائیں، تو اس میں آپ کو اپنے زمانے کو، عرف کو، حالات کو، دنیا میں اس وقت کن افکار کا غلبہ ہے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس وقت اس طرح کے قوانین، میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ناموس رسالت کی حفاظت کی بجائے اور زیادہ احانت کا باعث بن جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر رد عمل میں لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پھر اس طرح کے قوانین اور اس طرح کی گفتگوؤں کے نتیجے میں نئی نسل اسلام کے بارے میں بھی کوئی اچھی رائے قائم نہیں کرتی۔ تو جب آپ کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ قانون بنائیں، تو آپ کو ہر چیز کا لحاظ کرنا چاہیے۔ دنیا کے دوسرے ممالک میں جو قوانین ہیں وہ بڑی حد تک معقول قوانین ہیں، یعنی جب آپ کسی آدمی کو اس طرح کی کوئی بات کہے گا تو یہ موقع دے دیں گے کہ وہ اپنی بات سے رجوع کر لے، وہ اس بات پہ توبہ و استغفار کر لے، یا اس کو توجہ دلا دیں گے، یا کچھ تلقین کر دیں گے، اور وہ بڑی سرکشی پر اتر آئے تو سزا دیں گے، تو وہ قانون کبھی بھی زیر بحث نہیں آئے گا اور اس میں کوئی تواس بھی نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کر دیا کہ سعودی عرب کا معاملہ تو بالکل الگ ہے، کیونکہ وہاں زیادہ تر حنابلہ کی فکر اور امام ابن تیمیہ کے افکار کو ترجیح دی جاتی ہے، اور وہاں اس طرح سے قانون سازی ہوتی بھی نہیں، بلکہ عدالتیں جو کچھ قرآن و سنت کی تعبیر سمجھتی ہیں اس کے مطابق قانون کا اطلاق بھی کر دیتی ہیں، لیکن باقی جتنے بھی ممالک ہیں ان میں زیادہ تر جگہوں پر قانون میں معقولیت موجود ہے۔ ہمارے یہاں یہ قانون معقولیت سے خالی ہو گیا۔
گاندھی صاحب، بہت میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ایک یہ بہت ہی سنجیدہ موضوع تھا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب बहुत से हमारे ऑफिस में लोगों को पता लगा कि आज मेरी आपसे बात हो रही है, तो एक सवाल मुझसे कई खवातीन ने कहा कि मैं आपसे ज़रूर पूछूं। और मेरा ख्याल है आपको भी शायद मालूम है कि खवातीन आपसे एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछती हैं, जो कि यह है कि नेल पॉलिश के साथ वुजू होता है या नहीं होता। तो मैंने कहा कि पूछ लूंगी मैं गामदी साहब से, लेकिन मुझे मालूम है कि उनका जवाब यह है कि हो सकता है। यही जवाब है ना आपका?
मैंने हमेशा ये कहा है कि आप वजू करके नेल पॉलिश लगा लें और उसके बाद उसके ऊपर वजू करती रहे, जब दोबारा उतारे और दोबारा लगाने का मरहला आए तो फिर वजू करके लगाए।
गांधी साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और मेरी ख्वाहिश तो थी कि हमारे सुनने वाले को सवाल पूछते और हम उन्हें शामिल करते, लेकिन क्योंकि इस तरह की गुफ्तगू थी तो हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। और मैं यहाँ फेसबुक पर जो लोग हमारे साथ हैं उनसे कहूँगी कि अगर वो गांधी साहब से या इस मसले पर कोई भी सवाल पूछना चाहें तो वो ज़रूर फेसबुक पर पोस्ट करें, और हम कोशिश करेंगे कि अपने अगले फेसबुक लाइव में आपके सवाल के जवाब दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया गांधी साहब। इसके साथ ही शहनाज
आपका भी
अजीज़
बहुत
खुदा हाफिज कहती है आप सबको।